بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله ذو الجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، ہم سب کے رازق ہیں، قادر مطلق ہیں، اس رب نے ہماری تخلیق کا مقصد عبادت بیان کیا ہے، اور پھر اس تخلیق کے مقصد کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا، جس ہستی نے اسلام کی روشن تعلیمات کو اپنے عمل سے بھی واضح کیا اور اپنی زبان اطہر سے بھی واضح کیا. اسلام کے پانچ ارکان ہیں: توحید، نماز، زکاة، روزہ اور حج. آج ہم جس مہم رکن کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ ذوالجلال کے گھر کی زیارت اور مناسک حج کی ادائیگی. ہماری گفتگو کے چند بنیادی نکات ہوں گے، جس میں حج کی تعریف اور اس کی فرضیت اور حج کس پہ فرض ہوتا ہے اس کی شروط، اور حج کرنے سے پہلے ایک بندہ مومن کو کون کون سے امور سے انجام دینے چاہیے، اور حج کے لیے احرام کس طرح باندھا جائے اور اس کے احکامات کیا ہیں. پھر اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو جو حج کی تین اقسام ہیں اس کی کچھ تفصیلات ہوں گی، اور پھر کہاں سے ایک مسلمان کو احرام باندھنا ہے، پھر تفصیل کے ساتھ عمرے اور حج کا عملی طریقہ. تو سب سے پہلا نقطہ، حج کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حج کا معنی ہے القصد والارادہ، قصد کرنا اور ارادہ کرنا. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں القصد الى بیت اللہ الحرام لأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص من شخص مخصوص. ایک بندہ مومن اللہ ذوالجلال کے گھر کی زیارت کا قصد کرتے ہوئے اور مخصوص اعمال کو بجا لانے کے لیے سال کے مخصوص ایام میں جاتا ہے اور اللہ ذوالجلال کے اس حکم کی تعمیل کو اپنی زندگی کی سعادت سمجھتا ہے. تو حج کا مطلب بیت اللہ کی زیارت کرنا اور شریعت کی روشنی میں مناسک حج کو ادا کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر حج فرض ہے، لیکن کس پر؟ من استطاع، جس کے پاس طاقت ہے، جسمانی طاقت اور مالی طاقت ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادة ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پہ ہے. سب سے پہلا ستون توحید، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جلال کے سچے پیغمبر ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاءِ، نماز کو قائم کرنا، زکاة کو ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اس کی زیارت کرنا، اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق مناسک حج کو ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو بھی انسان نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہ عمرہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی رکھا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اور آسانی کرتے ہوئے فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حج او حجۃ معی، جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو اتنا اجر نصیب فرماتے ہیں کہ گویا اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا ہے. اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کا بدلہ جنت بیان کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا، من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص حج اس انداز سے کرتا ہے، فلم يرفس ولم يفسق، فسق و فجور بھی نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا حج کے ایام میں، اور اس شخص کا مال حلال کا ہے، تو جب وہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جس طرح اس کی والدہ نے اسے آج ہی جنا ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو یہ جذبات سمجھائے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بار بار حج اور عمرہ کیا کرو. اور دوسری روایت میں آتا ہے ادیم الحج والعمرہ، اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو مستقل حج عمرہ کرو. بار بار حج عمرہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دو فائدے ہیں. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، بار بار حج عمرہ کرنا تمہاری فقیری کو ختم کر دے گا، تمہیں تونگر بنا دے گا، اور تمہارے تمام گناہوں کی معافی کا یہ سبب بن جائے گا. پھر آپ نے ایک مثال پیش کی کہ مَا يَنْفِ الْكِيرُ خَبَسَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کو جس طرح بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور سونے اور چاندی کی میل کچیل الگ ہو جاتی ہے جب اس کو آگ پہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح بار بار حج اور عمرہ کرنے سے انسان سے فقیری بھی جدا ہو جاتی ہے اور اس کے تمام گناہ بھی جدا ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک اور خوبصورت بات کہی جو آج کل کے معاشرے میں سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، صلاحیت دی ہے، جسم توانا اور تر و تازہ ہے، لوگ حج پہ نہیں جاتے، اور بہانہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو یہ کام مکمل کر لیں، اچھا چلو یہ کام مکمل کر لیں. بلا شبہ آپ کام مکمل کریں، لیکن ان کاموں میں سے ایک بہترین کام حج بھی ہے. تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. حج کرنے کے لیے جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ آئندہ سال کیا ہونے والا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَاجَةٍ. جلدی کر لو حج میں، ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہارے جسم میں طاقت نہ رہے، تم بیمار ہو جاؤ، کہ کسی ایسی مصیبت میں چلے جاؤ کہ تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا کرتے تھے میرا جی چاہتا ہے ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جده فلم يحج ليضربوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. میرا جی چاہتا ہے میں فلاں فلاں بستیوں میں کچھ لوگ بھیجوں جو جا کے دیکھیں جن کے پاس جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، اور ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا، ان لوگوں سے جزیہ وصول کریں جن کے پاس جسمانی طاقت اور مالی طاقت ہے اور ابھی تک زندگی میں حج نہیں کیا، یہ ان سے جزیہ وصول کریں، یہ مسلمان نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا افضل الاعمال الایمان باللہ ثم الجہاد ثم حجۃ مبرورۃ تفضل سائر الاعمال. سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان کا صرف اللہ پر ایمان ہو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اس کے بعد دین کی سربلندی کے لیے اگر یہ موقع بنتا ہے زندگی میں تو کفر کا منہ توڑنے کے لیے میدان کارزار میں اترے. اور تیسرا ایسا حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اور آخر آپ نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا تفضل سائر الاعمال كما بين مطلع الشمس الى مغربها. صحیح الجامع کی روایت ہے حج تمام کاموں پہ اتنی فضیلت رکھتا ہے, اتنے درجات اس کے زیادہ ہیں جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے, اس انداز سے بقیہ اعمال پہ وہ فائق ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله تعالى له بها حسنه. حاجی حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے, اور جس سواری پہ بیٹھتا ہے وہ اونٹ ہے یا کوئی اور چیز, اگر اونٹ ہے تو جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اونٹ اور رکھتا ہے, اس ایک قدم کے اٹھنے اور رکھنے سے اللہ ذوالجلال اس کے لیے نیکیاں بھی لکھتے ہیں, ومحا عنہ سیئہ اور برائیوں کو ختم کرتے ہیں, ورفع بها درجہ اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حج کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کو خوشخبری دے کے بھیجا اما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام. میرے صحابی تمہارا گھر سے نکلنا بیت الحرام کا قصد اور ارادہ لے کر فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك. ہر قدم جو آپ کی سواری کا اٹھے گا یکتب اللہ لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. ہر قدم پہ نیکیاں لکھی جائیں گی, گناہ معاف ہوں گے. وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ اور جب تم میدان عرفات میں پہنچو گے اور وہاں رکو گے دعا کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. اس وقت اللہ جلال آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں فَيُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ اور خربوں کی تعداد ہے فرشتوں کی جس کے سامنے تمہاری تعریف کریں گے اور فرمائیں گے هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاؤُنِي شُعْسًا غُبْرًا. میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ, یہ میرے بندے آئے ہیں, ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں, پورا گندا حال ہے, من کل فج عمیق دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں. یرجون رحمتی یہ میری رحمت کی امید لے کے آئے ہیں. ویخافون عذابی اور میرے عذاب سے خوف کھاتے ہیں. ولم يرونی حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. فکیف لو رأونی اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہوگی. اور ساتھ ہی فرمایا فلو کان علیک مثل رمل عالج. اے میرے صحابی اگر تیرے اوپر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں، او مثل ایام الدنیا، یا اتنے گناہ ہوں جتنے دنیا کے ایام ہیں، او مثل قطر السماء، یا اتنے گناہ ہوں جتنے آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہیں، غسلہ اللہ عنک ربت علی، جب تم حج کرتے کرتے میدان عرفات سے فارغ ہوتے ہو تو رب تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا. رمیک للجمار، پھر تمہیں کنکریاں جب مارنے کا موقع ملے گا، فإنه مدخور لك، یہ نیکی آپ کے لیے رب تعالیٰ قیامت کے دن تک ذخیرہ بنا دیں گے. وأما حلقك وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، جب تم سر کے بال کٹواؤ گے یا منڈواؤ گے تو ہر بال کے بدلے اللہ ذوالجلال تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے. فإذا طفت بالبيت، اور جب آ کے تم طواف کر لو گے، جس کو طواف حج، طواف زیارت، طواف افاضہ، تینوں نام ایک ہی طواف کے ہیں جو 10 ذوالحجہ کو کیا جاتا ہے. خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك امك، تو جب تم طواف سے فارغ ہوگے تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح تمہاری ماں نے آج ہی تمہیں جنا ہے. اور یہ روایت صحیح الجامع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کو اس بات کی ترغیب نہیں دلائی بلکہ عورتوں کو بھی ترغیب دلائی. شفا رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی جہاد لا شوکت فیہ حج البیت، عورتوں کے لیے ایسا جہاد جس میں لڑائی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جہاد کن الحج، اے عورتوں تم حج کرو تمہارا جہاد کا اجر بھی تمہیں ملے گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن احسن الجہاد و اجملہ حج مبرور، سب سے خوبصورت اور سب سے اجمل جہاد عورتوں کے لیے حج کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیش آنے والی تکالیف برداشت کرنے اور اس کو اجر اور ثواب کی نیت سے خندہ پیشانی سے گزارنے کے بارے میں ایک فرمان جاری کیا. فرمایا، الحاج الشعث، الشعث التفل، حاجی وہی ہوتا ہے جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے آپ کو ایسے لباس میں اللہ کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے کہ میرے مالک پیدا بھی تو نے کیا، میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، لبیک وسعدیک، اللہ میں حاضر ہوں تو میری اس حاضری کو قبول فرما لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ تو اللہ ذوالجلال کے مہمان ہوتے ہیں. دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو بلایا انہوں نے لبیک کہا. دعاہم فاجابوا وسألوا فاعطاہم، پھر مہمان جب جاتے ہیں پھر جو بھی طلب کرتے ہیں رب تعالی انہیں محروم نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی یہ چند فضیلتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس لیے بیان کی کہ بندہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ زندگی کا یہ ہے کہ اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے اور اس کے بعد وہ رب کے قریب ہو جائے، رب کا محبوب بن جائے، اسے تقرب الہی مل جائے، اور جب وہ دنیا سے روانہ ہو تو قیامت کے دن جب اس کی آنکھ کھلے تو اسے رب تعالی جنت کا وارث بنا دے. ان تینوں مراحل میں رب کا محبوب بننا، رب کا تقرب حاصل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بالکل پاک ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کا مستحق بننا. اس کے لیے خوبصورت پروجیکٹ جو شریعت نے پیش کیا ہے اس کو حج پروجیکٹ کہتے ہیں. رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جلال جو اس سال حج کرنے جا رہے ہیں یہ ساری نعمتیں اور انعامات انہیں عطا فرمائے، اور جو اس سال نہیں جا رہے رب تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ جلال ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، وائندہ سالوں میں یہ سعادت حاصل کرنے والے بن جائیں. اگلا نقطہ، حج کس پہ فرض ہوتا ہے، اس کی شروط کیا ہے؟ بنیادی طور پہ تین شرطیں ایسی ہیں جب تک وہ پوری نہ ہوں حج انسان کا قبول ہی نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا. پہلی شرط اسلام، کافر اگر سارے اکٹھے ہو کے، ایسا ہوتا تو نہیں اگر کوئی مشرک چلا جائے اور جا کے حج بھی کرے اس کا حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے واضح الفاظ پیش کر دیے، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی بھی حج کے لیے نہ آئے، بیت اللہ میں نہ آئے، وہاں پلید لوگوں کا جانا درست نہیں ہے. اس لیے حج پہ جانے والوں کو سب سے پہلے اپنے فکر سے، اپنے نظریات سے، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے شرکیہ اقوال، شرکیہ افکار، شرکیہ اعمال سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اور کریت کے اس کو اپنی ذات سے دور بھی کرنا چاہیے. مشرک کا حج نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبيت عريان، صحیح بخاری کی روایت ہے، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی شخص اس انداز میں حج نہ کرے کہ اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہے. اور یہ عادت تھی اس وقت، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مکے والوں کے پاس جو لباس ہے وہ پاک ہے، لوگ اپنے گھروں سے آتے اور اپنا لباس اتار کے وہاں سے لباس لیتے اور اس کو پہنتے احرام، اور جس کو لباس نہ ملتا وہ برہنا حالت میں ہی طواف کرتا اور ساتھ یہ کہتا الیوم احلہ او بعضہ، آج کوئی شخص میری طرف نہ دیکھے، مجھے چونکہ لباس نہیں ملا میں اس طرح ہی حج کروں گا. شریعت نے اس طرح حج کرنے سے منع کر دیا. اس لیے یہ لفظ جو آپ نے سنا ہے مشرک، آج میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے ان کانوں نے بھی سنا اور ہماری یہ آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی، جب حج کرنے والا شخص منا کے اندر مسجد خیف کے ایک کنارے میں، اس وقت ٹیلی فون کرنے کے لیے، کالز کرنے کے لیے بوتھ بنے ہوتے تھے، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ السلام علیکم، میری طرف سے جا کر فلاں، میں نام نہیں لوں گا، فلاں قبر پہ چادر ڈال دینا اور اس کو کہنا بہت شکریہ آپ کا، تمہاری وجہ سے میں نے حج پڑھ لیا ہے، کر نہیں لیا، پڑھ لیا ہے۔ اس شخص نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، یہ میدان عرفات میں بھی گیا ہے، یہ مزدلفہ کی صعوبتیں بھی اس نے برداشت کی ہیں، اور منا پہنچ کے کنکریاں بھی ماری ہیں۔ اگر تیرے دل میں ہی بت خانہ ہو تو کیا کہے؟ اتنا انسان اللہ کی رحمت سے محروم، جائے رب کے گھر کی زیارت کے لیے اور شکریہ اس کا ادا کرے جو رب کے پاس جا چکا ہے، اس رب کا شکر نہیں؟ مشرک کا حج قبول نہیں۔ دوسری شرط، العقل، دیوانہ، اور اسی طرح المعتو، مجنون، جس کی کوئی سمجھ نہیں، ایسے شخص پہ حج فرض نہیں ہے۔ رفع القلم عن ثلاث، تین لوگ مرفوع القلم ہیں، عن النائم حتى يستيقظ، جو سویا ہوا ہے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، وعن الصبي، اسی طرح بچہ مرفوع القلم ہے، حتى يشيب، حتى يحتلي كما في رواية أخرى، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، وعن المعتو حتى يعقل، ایسا انسان جو مجنون ہے جب تک اس کی عقل کام کرنا نہیں شروع کر دیتی، اس کے تصرفات درست نہیں ہوتے، یہ شخص مرفوع القلم ہے۔ تیسری شرط، جب تک حلال مال نہ ہو اس وقت تک حج قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ ذوالجلال پاک ہیں اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں، وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ ذوالجلال نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے۔ پیغمبروں کو کیا حکم دیا ہے؟ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ ان دو لفظوں پہ غور کیجئے گا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک اور حلال مال کھائیں گے تو نیک عمل ہوں گے۔ نیک عمل کبھی حرام کھانے سے نہیں ہوتے، یہ پیغمبروں کا حکم ہے۔ اور مومنوں کا حکم کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے مومنو، تم پاکیزہ اور حلال کھایا کرو اور شکر گزاری بجا لاؤ۔ شکر وہ انسان کرتا ہے، نیک عمل وہ کرتا ہے جس کا حلال لقمہ ہوتا ہے، جس کی پرورش حلال کی ہوتی ہے۔ اور سچ کہا، سہل ابن عبداللہ التستری، وہ کہا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے رب تعالیٰ اس سے نیکیاں کرواتے ہیں، اس کی ڈائریکشن درست رہتی ہے۔ ومن اکل الحرام عصى الله شاء ام ابا، اور جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے نافرمانیاں ہی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ ڈی ٹریک رہتا ہے۔ اس کو راہ راست پہ آنے کے لیے اپنے کھانے کو، اپنے لقمے اور توشے کو حلال کرنا ہے. آج دعائیں بھی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اور حج اور عمرہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. وہاں انسان لینے کیا جاتا ہے؟ رب سے ہی تو کچھ لینے جاتا ہے. لیکن لاکھوں لوگوں کی دعائیں آخر کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ صحابی نے ایک سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اللہ کے پیارے پیغمبر میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بنا دیا جاؤں، میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے. آپ نے دعا سے پہلے دوا بیان کی ہے، دعا سے پہلے دوا بیان کی ہے، اور کتنے لفظوں میں؟ صرف تین لفظ، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے پینے کو حلال اور پاکیزہ تم بنا لو، جو بولو گے رب تعالیٰ اسے قبول فرما لے. دوا ہے، اور یہی وہ دو پر ہیں. اگر کسی کو نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی پرواز کرتا ہے اور جنت کی بلندیاں بھی اللہ اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں. اکل الحرام، اکل الحلال، صدق المقال، جس کی زبان پہ صداقت آ جائے اور جو حلال مال اپنی زندگی میں ہی رکھتا ہے، یہ دو نعمتیں جس کو مل جائیں وہ دنیا میں بھی پروازیں کرتا ہے، بلندیاں دیکھتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ عز و جلال کا مقرب ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی جس کو میں بیان کر رہا ہوں. میں واپس آنا چاہوں گا اس روایت کی طرف جو بہت مہم ہے. آپ نے پھر پیغمبروں اور مومنوں کی بات کو بیان کرنے کے بعد ایک قصہ شیئر کیا صحابہ سے کہ ایک آدمی یطیل السفر، سفر کرتا، لمبا سفر، سفر کرنا، میرے ساتھ چلیے گا، سفر ایک نقطہ، اشعث اغبر، پراگندا حال ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، دو چیزیں، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا تین باتیں، یا رب یا رب، اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، چار باتیں. ان چاروں باتوں کی پہلے فضیلت سنی ہے. یطیل السفر، مسافر ہے، لمبا سفر کر رہا ہے، اور حدیث کہتی ہے دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی. اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑا گندا حال ہے، حدیث کہتی ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ایسے لوگ سادہ، لوگ اپنے دروازے سے ان کو دھکیل دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں، لیکن رب کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے، وہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم ڈال دیں رب تعالی پہ تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے. یمد یدیہ الی السماء، تیسرا نقطہ، ہاتھ دونوں اٹھانا، حدیث کے الفاظ ہے ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، گناہ بندے نے کیا ہوتا ہے، کمزور ہاتھ رب کے سامنے اٹھاتا ہے، حیا رب تعالی کو آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا ہی لیے، اب میں ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں؟ رب تعالی ان کو خالی واپس نہیں کرتے. چوتھی بات، یا رب یا رب، یہ کلمہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، رب کا لفظ بول کے دعا کرنا، یہ کلمہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، حدیث کے الفاظ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں اچھا وضو کرے، دو رکعتیں پڑھ لے، صرف دو رکعتیں، پانچ منٹ میں دو رکعتیں بڑی آسانی سے پڑھی جاتی ہیں، پانچ منٹ، ساٹھ سے ستر سالہ سیاہی کا دور، تاریک دور، نافرمانیوں کا دور، پانچ منٹ دو رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لے اور صرف دو مرتبہ کہہ دے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے مالک میں سچی توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ دو مرتبہ یہ بولتا ہے اور دو ہی انعام اللہ ذوالجلال عطا کرتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ آسمان کے خربوں فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو گواہ بناتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، علیم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، میرے فرشتوں آج اس بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرتا ہے، تم گواہ رہنا۔ اور پھر اللہ ذوالجلال اپنے بندے سے کہتے ہیں، عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، تم نے آج تک جو بھی عمل کیے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ چاروں چیزیں کرتا ہے، صحیح مسلم کی جو روایت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن ساتھ اس نے چار اور کام بھی کیے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُزِّيَ بِالْحَرَام، اس کی غذا حرام کی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعائیں اور اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ تو حج، حلال مال لے کے جائیں تو قبول ہوگا، حرام مال کے ساتھ حج کیا ہوا قابل قبول نہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان اذا خرج الرجل حاجا بنفقة طیبة، جب پاکیزہ مال لے کے انسان گھر سے نکلتا ہے، ووضع رجله فی الغرز، پہلا قدم گھر کی دہلیز سے باہر رکھتا ہے، پہلا قدم، فنادا اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، ناداہ مناد من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ فوراً اسے جواب دیتا ہے، لبیک وسعدیک، تیری حاضری قبول ہے، تو خوش بخت ہے، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور، تیرا مال اور زادرہ بھی حلال کا، تیری سواری اور ٹکٹس آج کل کے دور کے مطابق وہ بھی حلال کے ہیں، اور خوش ہو جاؤ تیرا حج ہمیں قبول ہے، ابھی حج کیا نہیں ہے، وحجك مبرور غیر معذور، تیرا حج قبول ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اذا خرج الرجل بنفقة خبیثة، جب خبیث مال لے کے نکلتا ہے، ووضع رجله في الغرس، پہلا قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آسمان سے فرشتہ ایک آواز دیتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری قبول نہ تو خوش بخت، بلکہ بدبخت کا ہی بدبخت۔ اور ساتھ کیا جواب ملتا ہے، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور، تیرا زادرہ حرام کا ہے، تیرے ٹکٹس اور سواری حرام کی ہے، اور تیرا حج ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور سچ کہا اس لیے جس نے کہا اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، جب تم حرام مال لے کے جاتے اور سواری پہ بیٹھتے ہو تو مت سمجھیے آپ نے حج کیا وہ آپ کی سواری نے حج کیا ہے, آپ نے نہیں کیا. لا يقبل الله الا كل صالحه ما كل من حج بيت الله مبرور. اللہ ذوالجلال صرف نیک اعمال کو صالح اعمال کو قبول کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے حج پہ جاتے ہیں سب کا حج قبول ہوتا ہے, ان لوگوں کا یہ حج قبول ہوتا ہے جن کا مال حلال کا ہے, جنہوں نے سنت کے مطابق حج کے مناسک کو پورا کیا ہوتا ہے. تو تین بنیادی شرطیں, اسلام, عقل اور حلال مال. دو چیزوں کا اضافہ کیجئے, اگر بچہ حج کرتا ہے تو پھر حج ہوگا, اجر و ثواب تو ملے گا, لیکن فرضی حج اس پہ باقی رہے گا. جب وہ بالغ ہوگا تو اسے فرضی حج کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے, صحیح مسلم کی روایت ہے, ان امرأة رفعت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیا, جب حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک عورت اپنے بچے کو اٹھایا اور کہتی ہے الہذا حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے پیارے پیغمبر اس بچے کا حج ہے؟ قال نعم ولک الاجر, اس کا حج ہے, اجر تمہیں ملے گا. کیونکہ ماں باپ ہی احرام بندھواتے ہیں, وہی تلبیہ کہلوا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی طرف سے کنکریاں بھی والدین ہی مارتے ہیں. فرمایا اس کا حج ہے, اجر تمہیں ملے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ایما صبی حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجۃ اخرى, جو بچہ بلوغت سے پہلے حج کرتا ہے اس کو اجر ملے گا, اس کے والدین کو بھی اجر ملے گا, لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو اسے جو فرضی حج ہے کرنا ہوگا, وہ ساقط نہیں ہوگا. کمال الحریہ, غلام بھی حج کر سکتا ہے, مالک بھی حج کر سکتا ہے, لیکن غلام کا حج کرنے سے ثواب تو ملے گا, اجر تو ملے گا, لیکن اگر وہ کل کلا آزاد ہوتا ہے تو فرضی حج اسے کرنا ہوگا, کیونکہ حج کی فرضیت کے لیے آزاد ہونا شرط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجۃ اخرى, جو بھی غلام حج کرتا ہے اس کو اجر و ثواب تو ملے گا, لیکن جب وہ آزاد کر دیا جائے اس کے بعد اسے فرضی حج کرنا ہوگا. دو شرطیں جس کے ساتھ اور شامل کی جائیں, واجب اس وقت حج ہوتا ہے جب انسان کے اندر استطاعت ہو. مال ہے, حج فرض. مال نہیں, حج فرض نہیں. جسم کے اندر طاقت ہے کہ وہ حج کے ارکان, واجبات, اس کے مناسک کو پورا کر سکتا ہے, حج فرض ہے. اگر وہ چلنے سے ہی, چلنے پر ہی قادر نہیں, وہ مناسک پورے نہیں کر سکتا بلکہ اپاہج ہے, تو ایسے شخص پہ حج واجب نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ اتنی چیز کا انسان کو مکلف بناتا ہے جتنی طاقت ہوتی ہے. ابو رزین بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج ولا العمرہ, میرا باپ بہت بوڑھا ہے, نہ حج نہ عمرہ کر سکتا ہے, ولوعن سفر بھی نہیں کر سکتا, افأحج عنہ, میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ قال فحج عن ابیک واعتمر, اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہو. آپ کسی کی طرف عمرہ یا حج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک شرط یاد رکھنی چاہیے، پہلے اپنا حج اور عمرہ کیا ہوا ہو، ایک بات. دوسری بات، وہ شخص دنیا میں موجود نہ ہو. تیسری بات، اگر وہ دنیا میں موجود ہے تو وہ اپاہج ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا ابو رزین کی روایت کے مطابق. لیکن پہلے اپنا حج اور عمرہ اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کسی کی طرف سے بھی عمرہ اور حج کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا لبیک شبرما لبیک عن شبرما. پوچھا یہ شبرما کون ہے جس کی طرف سے تلبیہ کہہ رہے ہو؟ قال قریب لی او اخ لی، یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا بھائی ہے. آپ نے فوراً سوال کیا احججت عن نفسک، کیا تم نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ قال لا، نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا حج عن ابیک حج عنک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا. استطاعت یہ ایک بنیادی شرط ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے بھی یہی شرط ہے، لیکن عورت کے لیے استطاعت کے لیے ایک اور مرحلہ بھی شامل کرنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ وجود المحرم. عورت محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی. صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری میں 1862 اور صحیح مسلم میں 3259 حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا معها ذو محرم، کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر خلوت میں نہ جائے. ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. فقال رجل، ایک صحابی نے جب یہ سنا کہ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی خرجت حاج، میری اہلیہ تو حج کے لیے جا چکی ہے. وانی اقتطبت فی غزوة کذا وکذا، اور میرا نام تو فلاں غزوے اور جہاد میں لکھا گیا ہے اور میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، جہاد کے اس سفر کو کینسل کرو، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو، کیونکہ محرم کے بغیر عورت کا حج نہیں ہوتا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تسافر المرأة ثلاثة ايام الا مع ذی محرم، تین دن کا سفر محرم کے بغیر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں. اور ایک تیسری روایت جو کہ صحیح الجامع کی ہی روایت ہے لا تسافر المرأة مسيرة يومين، دو دن کا سفر عورت اکیلی نہیں کر سکتی. الا ومعها زوجها، یا اس کا خامد اس کے ساتھ ہو، او ذو محرم منها، یا اس کا کوئی محرم رشتہ دار ساتھ ہو، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، مامو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک صحیح مسلم میں ہے لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، ایک دن اور ایک رات عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت نے تو مزید وضاحت دے دی لا تسافر المرأة بريدا، ایک برید عورت کو محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے. الا ومعها محرم يحرم عليها، برید کیا ہے؟ قال ابن خزیمہ، ابن خزیمہ فرماتے ہیں هو 12 ميلا بالهاشمي، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر بھی عورت کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرامین امت کی خیرخواہی، دین اور عزت کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کو سمجھائے. آج 2 غلطیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں. پہلی غلطی، محرم کی پرواہ ہی نہیں اور اکیلی عورت کو بھیج دیا جاتا ہے، اس پہ حج واجب نہیں ہے، ابھی محرم کے ساتھ جائے. اور دوسری غلطی، وہ احباب کرتے ہیں جو حج کے انتظامات کرتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو پکڑ کے اس کا عارضی اور جھوٹا محرم بنا کے اس کا ویزا لگوا کے اس کو بھیج دیا جاتا ہے. وہذا ما یجوز، یہ جائز نہیں ہے. جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے بجا لاؤ. جو چیز آپ پہ واجب نہیں ہے آپ اپنے اوپر واجب کیوں کر رہے ہو؟ اور تیسرا انداز ایک نیا بھی اختیار کیا جاتا ہے، رمضان میں گئے اور چھپ گئے اور حج کر کے آئیں گے. ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ عمرے کے لیے گئے، اتنے مبارک سفر کے لیے گئے، اور آپ دھوکے اور فراڈ سے حج کرنا چاہتے ہیں، قبول ہوگا؟ قوانین اس کا احترام کرنا چاہیے. اور اگر حج کے دوران ہی پکڑے گئے، کس منہ سے پاکستانی جیل سے برآمد ہوں گے؟ ایسا عمل کیوں انسان کرے جس کا اللہ نے اسے مکلف نہیں بنایا؟ نماز کا مکلف بنایا ہے، دوسرے اعمال کا مکلف بنایا ہے، وہ بجا لائے. یہی تو مومن کا ایک خوبصورت رویہ ہے. اگر ایک شخص حج پہ نہیں جا سکا تو کیا وہ محروم ہے؟ ابداً محروم نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف 3 باتیں پیش کر دیتا ہوں. آپ میں سے اگر کوئی حج پہ نہیں گیا تو کیا اس کو یہ 2-3 مہینے رونا چاہیے؟ نہیں، اللہ نے نہیں لکھا تھا. اللہ آسانی کرے گا تو وہ بھی جائے گا، اور دعا کرے اللہ سب کو لے جائے. آپ گھر سے وضو کریں، ارادہ کریں میں نے کچھ سیکھنا ہے. من غدا الى المسجد، جو مسجد کی طرف جاتا ہے صبح، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، وہ اس لیے جاتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے. وضو، ارادہ، مسجد کا رخ. فأجره كأجر الحاج المحرم، اور دوسری روایت فأجره كأجر حاج تاما حجته، وہ نماز پڑھ کے آتا ہے، رب تعالیٰ اسے اجر اتنا عطا کرتے ہیں جتنا حاجی حج کر کے آتا ہے. اگر 5 نمازوں میں انسان مسجد میں جائے، صحیح ترغیب کی اس روایت کے مطابق، وہ ایک دن میں کتنے حج کا ثواب لے سکتا ہے؟ جواب دیجئے. اور ایک ہفتے میں کتنے حج ہوں گے؟ 35. اور ایک مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 150. اور ایک سال میں کتنے ہوں گے؟ سب کے سب ریاضی میں میری طرح کمزوری بیٹھے ہیں. یہ کچھ ساتھی محو آرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور قبر اور حشر میں بھی آرام ہی دے. لیکن آج کچھ دیر کے لیے جاگ لیں، چونکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے کیا کہتے ہیں سونا نہیں چاہیے، تاکہ جو احباب تشریف فرمائیں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. شریعت کا یہ خوبصورت فیصلہ دیکھیے، محروم نہیں ہے انسان. آپ گھر بیٹھے بھی حج کا ثواب لے سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے تابع بنائیں. صحابیہ نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول، ہم نے اڑوس پڑوس جانا ہوتا تو وہاں بھی نہیں جا سکتی؟ فرمایا انی قد اذنت لکن ان تخرجن لحوائجکن، میں نے تمہیں اجازت دی ہے، تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ. اجازت دے دی اللہ کے رسول نے، لیکن اتنے لمبے سفر کے لیے محرم کے بغیر نہیں جانا چاہیے. تو آئیے حج کی فرضیت، اس کے وجوب اور حج کے صحیح ہونے کی شرائط سننے کے بعد آپ حج کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے چند باتوں کو ضرور مکمل کر لیجئے. نیت کیجئے کہ میں نے رب کو راضی کرنے جانا ہے. دوسری بات، کسی پہ آپ نے ظلم کیا ہے اس سے معافی طلب کیجئے. حقوق العباد اور حقوق اللہ دو الگ چیزیں ہیں. جب تک ظلم کیا ہوا آپ واپس نہیں کرتے، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تیسری بات، والدین کی نعمت ہے تو ان سے دعائیں لیجیے، ان کو راضی کیجیے کہ میں اس عبادت کے لیے جانا چاہتا ہوں. جہاد جیسا عظیم کام، اللہ کے رسول کے پاس صحابی آئے تو آپ نے فرمایا جاؤ والدین سے اجازت لو، وَإِنْ أَذِنَ لَكَ، اجازت دے دیں تو چلے جانا. اور دوسرے صحابی آئے اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. کتنا عظیم کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا احیون والدک، والدین زندہ ہیں؟ کہا ماں زندہ ہے. فرمایا فبر رہا، اس کے ساتھ نیکی کرو، فسم الجنت، میں جنت وہیں مل جائے گی. اس لیے والدین کو راضی کیجیے. چوتھا کام، وصیت لکھیے. اور یہ صرف حج پہ جانے والوں کے لیے نہیں، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. کسی بھی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہے، وصیت کر سکتا ہے، تو زندگی کی دو راتیں نہیں گزرنی چاہیے، اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے. اور میں آپ سے، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، موت کا کچھ پتہ نہیں لیکن وصیت کے بارے میں امت بہت سستی کا شکار ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 10 لوگ اپنی وصیت لکھ کے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جھگڑے، فسادات اس وقت ہوتے ہیں جب اس طرح کی سنتوں کو بھلا دیا جاتا ہے. مسلمان کو لکھا ہونا چاہیے، یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ میری وصیت. لا وصیت لوارث، جس نے وراثت کا حصہ لینا ہے اس کے نام کی وصیت نہیں لکھی جاتی، اور وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کی جاتی. یہ اصول ہیں، ضابطے ہیں، لیکن لکھا ہونا چاہیے. اللہ عز و جل ہمیں ایسی باتوں کی توفیق عطا فرمائے. پانچواں کام، آپ کسی مبارک کام کے لیے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے حج اور عمرے کے تمام مسائل کو سمجھیے، میں نے کیسے کرنا ہے. اور یاد رکھنا، صرف کتاب پڑھ لینے سے مسائل نہیں آتے، اس سے پوچھئے جس نے حج کیا ہوا ہے، جو عالم ہے. اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، سب سے موٹی کتاب اس وقت مولا علی قاری رحمہ اللہ کی ہے حج کے بارے میں. جب وہ حج کرنے آئے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ حج، تو کرتے کرتے بھول گیا، کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے. تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے یا لیت لو قرأت کتاب مولا علی قاری، کاش تم نے یہاں آنے سے پہلے مولا علی قاری کی کتاب پڑھی ہوتی تو تم بھولتے نہ. کہتے بھائی وہ تو میں ہی ہوں، مجھے بتاؤ اب کرنا کیا ہے. یہ پریکٹیکل چیزیں جو ہیں یہ کتابوں سے سمجھ نہیں آتی. آپ کو چند چیزیں یاد تو ہو جائیں گی لیکن حقائق کو جاننا کہ میں نے کس جگہ کیا کرنا ہے، ان مسائل کو یاد کیجئے، سمجھیے، اور اس کے ساتھ آپ کتاب بھی رکھ لیجئے. اگلی بات، آپ جاتے وقت اچھے ساتھی تلاش کیجئے. الرفقہ الطیبہ، حدیث کے الفاظ ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص سفر پہ نکلے، 3 بھی ہوں تو ان کو 1 کو امیر بنا لینا چاہیے، اور نیک ساتھی تلاش کرے جو آپ کہیں بھولیں تو بتا سکیں، اور آپ کے حج میں خلل آنے سے آپ کو روکے، بلکہ آپ کا ممد و معاون اور مددگار ثابت ہو. اور پھر احرام کی تیاری کیجیے. ایک مرد کا احرام کیسا ہوتا ہے اور ایک عورت کا احرام کیسا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ ورداء ونعلين. مرد کا احرام دو چادریں ہیں، ایک ایز تہبند باندھتا ہے اور ایک اپنے جسم کو ڈھانکتا ہے، اور جوتی پہنتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک صحابی نے، میں یلبس المحرم، میں یلبس المحرم، احرام باندھنے والا کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا لا تلبس القمیص، احرام باندھنے والا قمیص نہ پہنے، ولا العمائم، نہ سر پہ پگڑی باندھے، ولا السراویلات، نہ وہ شلوار اور پیجامہ پہنے، ولا البرانس، نہ ہی سر پہ کوئی ٹوپی ہونی چاہیے، ولا الخفاف، اور نہ ہی اسے موزے پہننے چاہیے، الا احد لا یجد النعلین، اگر کسی کی جوتی ہے ہی نہیں یا تھی گم ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے، فلیلبس الخفین، تو وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن کیسے موزے، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، ان کو ٹخنوں سے نیچے تک رکھے، اوپر والا حصہ ان موزوں کا بھی کاٹ دے، اور جوتی بھی ایسی پہنے جائے جس سے ٹخنے نہ ڈھکیں. وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا، کوئی ایسا لباس نہ پہنو، ایسی چادر یا کپڑا زیب تن نہ کرو، مَسَّهُ زَعْفَرَان وَلَا الْوَرْثِ، جس کو خوشبو لگی ہو. احرام سے پہلے آپ اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن جب احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے تو پھر آپ اپنے جسم پہ بھی خوشبو نہیں لگا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اجازت دے دی، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَمَن لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبِسْ سَرَاوِيل، ایک شخص کے پاس چادر تو تھی احرام کی، لیکن اس کی چادر ضائع ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا، یا اس کو چادر ایک ہی ملی ہے، تو وہ شخص سراویل پائجامہ پہن سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص نے احرام باندھا، اگر وہ احرام کو مکہ جا کے، منا جا کے، یا جب وہ عرفات سے واپس آئے گا چینج کرنا چاہتا ہے، نیا احرام پہننا چاہتا ہے، جائز ہے، آپ احرام کو چینج کر سکتے ہیں. عورت کے احرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور سیدہ عائشہ کی دوسری روایت، المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، عورت احرام باندھنے والی جو بھی لباس عام طور پہ پہنتی ہے وہ اس کا احرام ہوگا، اس کے لیے خاص کلر کا ہونا اور خاص ڈیزائن کا ہونا، اور آج کل جیسے خود سے کشید کیے گئے اصول اور ضابطے لوگوں نے بنائے کہ اس کے سر پہ اس طرح کا کیپ ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں من گھڑت ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے تلبس من الثياب ما شاءت، عورت جس لباس کو ہی احرام بنانا چاہتی ہے، جو عام طور پہ لباس پہنتی ہے وہ اس کے لیے احرام ہوگا. اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا اضافہ کیا، لا تنتقب المرأة المحرمة، عورت نقاب نہ باندھے، نقاب نہ باندھے، ولا تلبس القفازین، اور احرام کی حالت میں گلوز استعمال نہ کرے. اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی، جب عورت احرام کی حالت میں نہیں ہوتی، عام زندگی میں ہوتی ہے، تو اسے گلوز بھی یوز کرنے ہوتے ہیں اور نقاب بھی باندھنا ہوتا ہے. اگر نقاب نہیں باندھنا تو کیا اس کا مطلب کہ جو ہی احرام باندھے تو پردہ اتار دے؟ نہیں، نہ یہ شریعت کا حکم ہے، نہ یہ صحابیات نے سمجھا، نہ یہ کیا. آج کل کتنے باپرد لوگ جو ہی احرام میں جاتے ہیں تو پردہ اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں جی حدیث میں ہے. کہاں حدیث میں ہے؟ لا تنتقب المرأة المحرمة، عورت نقاب نہ باندھے. نہیں، یہ روایت بھی سیدہ عائشہ کی ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت ہے جو اس کی وضاحت مزید کرتی ہے. وَتُسْدِلُ السَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا، عورت کو چاہیے کہ کپڑا اپنے سر سے اپنے چہرے پہ لٹکا لے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں، سَدَلَتْ اِحْدَانَ جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، عورت اپنے سر سے اپنے چہرے پہ کپڑا لٹکا لیا کرتی تھی. یعنی صحابیہ کہہ رہی ہیں ہم میں سے جو احرام کی حالت میں ہوتی. اور فاطمہ بنت منذر بیان کرتی ہیں، کنا نخمر وجوہنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابی بکر، ہم اپنے چہروں کو ڈھانپا کرتی تھی اور ہم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی. یہاں ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا. عربی زبان میں چار لفظ بولے جاتے ہیں، النقاب، الوسوسہ، الاکفام، اللسان. جب کوئی کپڑا عورت اپنی آنکھوں کے نیچے زبردستی اس طرح باندھتی ہے ٹائٹ کر کے، اس کو نقاب کہتے ہیں. اگر اپنے نوز کے اوپر اس طرح باندھ جاتا ہے اس کو لکفام کہتے ہیں. اگر ٹھوڑی کے اوپر اس طرح باندھا جائے اس کو لسام کہتے ہیں. اور اسی طرح وسوسہ کی کیفیت، شریعت نے نقاب باندھنے سے منع کیا ہے. اور جو تین روایتیں آپ نے سنی ہیں، سدلت احدانا جلبابہا کی، اور صحابیہ کہتے ہیں ہم اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے، اور دوسرا تسدل الثوب علی وجہہا کہ اپنے چہرے کو کپڑے سے، کپڑا اپنے سر سے چہرے پہ لٹکا لے، سر پہ کپڑا ڈالا ہے تو آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ سکتے ہیں. اس سے کہیں نہیں ملتا کہ وہ عورت جو اسلام کی سید زادی ہے، ساری زندگی اس نے پردہ کیا اور شریعت اسے کہے کہ حج پہ جا کے بے پرد ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں ہی انسان کو عمل کرنا چاہیے. اور نہ جانے کس نے کہہ دیا جملہ کتب حدیث کو اٹھائیے کہ آپ کو کیپ پہننا چاہیے، اگر کپڑا چہرے پہ لگ گیا تو حج باطل ہو جائے گا. میرے بھائی کہاں لکھا ہے؟ کہیں لکھا ہے تو ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی لوگوں کو بتایا کریں اور خود بھی ایسا ہی کروایا کریں. شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور ویسے کچھ لاجیکلی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو آج کل کیپ پہنتے ہیں، اس وقت فیکٹری کو تھی اس طرح کی کیپ بنانے والی؟ تھوڑا سا لاجیکلی بھی چیک کریں. کیسے صحابیات کرتی تھی؟ ویسے ہی کرتی تھی جیسے سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ اپنے سر سے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیا کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ تاکید فرمائی کہ جب تم سفر کے لیے نکلنے لگو تو اونچی جگہ پہ جاؤ تو اللہ اکبر کہو، جب نیچے اترو سبحان اللہ کہو. تو اب ہم حج کے احکام کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ حج کی تین قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد. حج قران عموماً آج کل نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں اور قربانی ساتھ لے کے جائیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی پی آئی اے میں دو سیٹیں کرواتا ہو، ایک میں اس کی قربانی بیٹھی ہو اور ایک میں خود، ایسا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ اس لیے حج قران اس وقت عموماً پاکستان سے جانے والے نہیں کرتے. اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حج عمرے کا احرام باندھا، جب تک حج مکمل نہیں ہو جاتا آپ احرام میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی صعوبت کی بات بھی ہے. حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ آپ صرف عمرے کا احرام باندھیں اور عمرہ مکمل کر کے عام لباس میں آ جائیں، 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں. یہ حج تمتع ہے. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ لینا. حج افراد کا مطلب ہے اس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج ہوتا ہے اور اس میں قربانی نہیں ہوتی. عموماً جو مکہ کے ارد گرد شہروں سے آتے ہیں یا کچھ لوگ دور سے بھی جاتے ہیں کویت یا اس طرح کے ممالک سے، اور وہ حج کے ایام میں 8 کو ہی پہنچتے ہیں اور 3 دن میں حج کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، جس کی تفصیلات ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی وہ محترم اور مکرم بھائی اور بہنیں وہ حج تمتو عموماً کرتے ہیں، تو ہم تفصیلات بھی حج تمتو کی ہی بیان کریں گے. سب سے پہلے آپ نے گھر سے نکلنا ہے، آپ سب سے پہلے اپنے سامان کو سیٹ کریں. بہت سارے حاجی پریشان ہوتے ہیں جب وہ ان آداب اور ان پہلوؤں کا خیال نہیں کرتے کہ مجھے سفر کرنا ہے، مجھے کتنے لباس چاہیے اور مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں مجھے کیا کرنا ہے. جب انسان اس طرح کی پلاننگ نہیں کرتا اس وقت پریشان ہوتا ہے، اپنی ٹکٹ، اپنا پاسپورٹ اور اس طرح اپنا لباس، اور وہاں اگر کوئی تعلق والا ہے یہ پاکستان میں اس کے نمبرز آپ کے ہر بیگ میں لکھا ہوا پورا شیڈول ہونا چاہیے، کس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. آپ غسل کیجئے، بہت اچھا ہے کہ آپ گھر سے غسل کریں، گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، آپ لاہور ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، یا کسی جگہ سے آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، آپ احرام جہاز کے اندر بھی باندھ سکتے ہیں، کیونکہ پابندی آپ پر احرام کی اس وقت لاگو ہوگی جب آپ یلملم پہنچیں گے. جہاز جب لینڈ کرنے کے لیے اس کو صرف 35 منٹس باقی ہوں گے تو ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ اس وقت ہم یلملم کے برابر ہیں، آپ نیت کر لیں. اس سے پہلے پہلے آپ جہاز میں بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن بہت اچھا ہے کہ یہ کام آپ یہاں سے کر لیں تاکہ آپ کو جہاز میں کوئی مشکل نہ پیش آئے. احرام باندھ کے کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اور لائن لگی ہوتی ہے، دو رکعتیں پڑھنی احرام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں. حدیث کیا ہے؟ جب آپ مدینہ سے نکلے ذو الحلیفہ پہنچے، اور پہنچنے سے پہلے وادی عقیق میں آپ کو حکم ہوا کہ یہ ایک بہت مبارک وادی ہے، اس میں دو رکعتیں پڑھیے. آپ نے وہاں دو رکعتیں وادی عقیق میں پڑھی. اس بات کو لے کے سب کو اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ احرام کی دو رکعتیں پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم صحابہ کو نہیں دیا کہ جہاں سے بھی کوئی آئے دو رکعتیں پڑھے. ہاں آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں، دعا کر کے نکلے، آپ دو رکعتیں پڑھ کے نکلے، جب گھر واپس آئے تو آپ کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ گھر آ کے بھی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن احرام کے ساتھ اس کو خاص نہ کیا جائے. آپ گھر سے نکلتے وقت دو اور کام کیجئے، جاتے وقت اپنے گھر والوں کو اللہ کی ضمانت میں دیجئے اور وہ آپ کو اللہ کی ضمانت میں دیں. کیسے ضمانت میں دیں گے؟ آپ یہ دعا پڑھ کے ان کو روانہ ہوئیے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائع، میں تمہیں اس اللہ کی ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں، جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے وہ ضائع نہیں ہوتا. اور جانے والے کو یہ دعا دینی چاہیے، استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک، میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں بھیج رہا ہوں، تمہارے دین اور تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کا خاتمہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ سمجھایا کہ تمہیں گھر سے نکلتے وقت اپنے میقات کا علم ہونا چاہیے، اور مکہ کے ارد گرد 5 میقات ہیں. میقات کا معنی ہے ایسی جگہیں جو شریعت نے مقرر کر دیں جن کو بغیر احرام کے کراس کرنا جائز نہیں. وہ کون سی جگہ ہیں؟ جحفہ. وہ کون سی جگہ ہیں؟ مدینہ سے جو آ رہا ہوگا ذو الحلیفہ، یہ 420 کلومیٹر مکہ سے دور ہے. جس نے حج عمرہ کرنا ہے بغیر احرام کے اس کو کراس نہ کرے. مدینے والوں کا یہ میقات ہے، جحفہ یہ شام کے لوگ جو آتے ہیں حج کرنے ان کے لیے ہے, اور یہ 186 کلومیٹر مکہ سے دور ہے, اور آج کل چکے اس کے نشانات مٹ گئے ہیں تو لوگ رابغ سے آ کے احرام باندھتے ہیں. اسی طرح ہے قرن منازل, جس کو قرن ثعالب بھی کہتے ہیں, یہ مکہ سے 78 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, اور پاکستان سے اگر ٹریول کریں تو یلملم ایک میقات ہے, جگہ ہے جو مکہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اس کو کراس کرنے سے پہلے احرام باندھا ہونا چاہیے, اور اس جگہ پہ جا کے نیت کرتے ہیں عمرے کی اور حج کی. اسی طرح ذات عرق ہے عراقیوں کے لیے جو مکہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو ان مواقیت سے, ان جگہوں سے جو مکہ کے چاروں طرف ہیں, کسی طرف سے بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو احرام کے بغیر کراس نہیں کرنا چاہیے. میں نے نقطہ کیوں آپ کے سامنے رکھا, کچھ لوگ ہز ایکسیلنسی ہوتے ہیں, آرام سے یہاں سے ٹریول کرتے ہیں فرسٹ کلاس میں, کہتے ہیں جدہ اتریں گے تو باندھ لیں گے. کیا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے؟ جائز نہیں. رب کی عبادت کے لیے, رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے جذبات کو شریعت پہ مقدم نہ کریں. جدہ میقات نہیں, یلملم ہے آپ کا میقات, اور اگر کوئی کراس اس طرح کرتا ہے اس کو دم بھی پڑے گا. اس لیے اس طرح کی جرت نہیں کرنی چاہیے. میں رب کے لیے جا رہا ہوں, مجھے خوش ہونا چاہیے, میں رب کے سامنے اس کیفیت میں پیش ہوں جو رب کو پسند ہے. وہ احرام کی کیفیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں کی طرف جانے سے پہلے کچھ دعائیں صحابہ کو دی. زودک اللہ التقوی ویسر لک الخیر حیث ما کنت. میرے صحابی تم جا رہے ہو, اللہ تمہیں جب تک واپس لائے تقوی کے ساتھ رکھے, تقوی تمہارا زیادہ راہ ہو, تم جہاں بھی جاؤ اللہ اس کے لیے آسانیاں فرمائے. پھر وہ جب مل کے چلے گئے آپ نے تیسری دعا دی, اللهم ازو له الارض وهون عليه السفر. اللہ اس کے لیے زمین کو سکیڑ دے اور اس کے سفر کو آسان کر دے. یہ دعائیں دے کے روانہ کرنا چاہیے, اور نکلنے والے کو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے. اور جب آپ جہاز میں بیٹھے, جب آپ یہ اعلان سنتے ہیں کہ اب ہم یلملم میقات کے پاس سے گزر رہے ہیں, تو چونکہ آپ نے پہلے عمرے کی نیت کرنی ہے حج تمتع کرنے والوں نے, تو آپ یہ لفظ بولیں گے لبیک اللہم بعمرتن, لبیک اللہم بعمرتن. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ مشکل لگے لبیک عمرہ. اتنے الفاظ بھی آپ بول دیں تو یہ الفاظ پڑھنے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے, اور آپ تلبیہ شروع کر دیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک. آپ مکہ پہنچتے ہیں, وہاں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے جاتے پہلے طواف اور عمرہ کرنا ہے. نہیں, عبداللہ ابن عمر جب مکہ داخل ہوتے تو داخل ہونے سے پہلے غسل کرتے. اور میں آپ سے بھی کہوں گا, آپ اپنے ہوٹل میں پہنچے, اپنا سامان رکھے, اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں آپ سو جائیں, ریلیکس ہوں, غسل کرنا چاہتے ہیں پھر سے دوبارہ غسل کر لیں. اس وقت بیت اللہ جائیں جب آپ دل کی خوشی سے آپ کو یقین ہو کہ اب میں خوب سیر ہو کے دعائیں کروں گا, کیونکہ مقصد کیا ہے؟ عبادت. اور ہم نے دیکھا ہے جتنے لوگ سیدھے ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس پہلے کر کے ہی سوئیں گے, وہ اس طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد اور صفا مروہ میں کہ کب ہماری جان چھوٹے اور جا کے سونے والے بنے. ارے اللہ کے پیارے بندے, تم نے یہ مال کیوں خرچ کیا؟ تم نے اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ دوڑ رہے ہیں, دعا پتہ نہیں ان کے منہ سے کتنی کو نکلتی ہیں, اور ہم سوچتے ہیں یا اللہ چکر بڑا ہو جائے, کوئی دعائیں زیادہ ہو جائیں, اور ان کی دوڑ کو دیکھیں پریشانی ہوتی ہے کہ ساری دنیا آرام سے چل رہی ہے, پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی توجہ دلائی ہو کہ ایسے کرنے سے صحت ٹھیک رہتی ہے. یہ آپ حج کے بعد بھی دوڑ کے مقابلے میں شریک ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں. حج تسلی سے کریں, عمرہ تسلی سے کریں. آپ جب ریلیکس ہو جائیں, بیت اللہ کا رخ کریں, آپ بیت اللہ میں پہلا قدم رکھیں, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك. آٹھ روایتوں کو جمع کریں تو یہ دعا بنتی. آپ یہ دعا پڑھ کے بیت اللہ میں داخل. آپ کی نظر جب بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو آپ یہ دعا کریں, اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. اے اللہ اس گھر کو تکریما عزت میں اور بڑھا دے, شرف اور بزرگی میں اور بڑھا دے, ومہابۃ اس کا رعب اور بڑھا دے, وبرا اس کی نیکی کو اور بڑھا دے. یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں, کچھ لوگ آپ کو یہ کہنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اگر پہلی نظر میں آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی, اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. دعا تو آپ سفر میں ہیں اس وقت بھی قبول ہوگی, دعا تو آپ جہاں بھی کریں گے قبول ہوگی. میں یہ بار بار آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی اشارہ کیوں کرتا ہوں, جس بات کو اللہ کے رسول نے نہیں کہا وہ دین نہیں ہو سکتا, اور ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ کرنا ہے. آپ جب بیت اللہ میں داخل ہوں تو آپ نے احرام جو باندھا ہے اس کا استبا کرنا ہوگا. استبا کا مطلب یہ ہے اوپر والی جو چادر ہے آپ دائیں بغل سے اس کو نکالیے, اور نکالنے کے بعد اس کے پہلو کو اپنے دوسرے کندھے پہ ڈالیے, اور دائیں کندھا آپ کا اس وقت ننگا ہوگا. اور آپ نے اپنے طواف کو شروع کرنا ہے تو حجرِ اسود سے شروع کرنا ہے. سنت یہ ہے کہ آپ حجرِ اسود کا بوسا لیں. کب؟ جب خالی مل جائے. لیکن آج کل کے ماحول کے مطابق ایسا نہیں ہوتا. پھر کیا کریں؟ سیدنا عمر کی روایت سامنے لے آئیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, یا عمر انک رجل قوی فلا تؤذی الضعیف. عمر تم قوت والے ہو, تم کمزوروں کو تکلیف نہ دینا. وان خلا لك فقبل. اگر خالی مل جائے تو آپ حجرِ اسود کا بوسہ لے لینا, اور اگر خالی نہ ہو تو آپ گزرتے ایک ہاتھ کا اشارہ کیجئے اور اللہ اکبر کہیے. آپ بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کب سے آپ نے ابتدا کرنی ہے؟ حجرِ اسود. اگر پکچر سامنے آ جائے, یہ دیکھیے بیت اللہ کا دروازہ ہے, یہ اس کے کونے پہ حجرِ اسود ہے, اور یہاں سبز لائٹ لگی ہوگی. اگر آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ کو سبز لائٹ جہاں لگی ہے اس کے سامنے آ کے ابتدا کرتے وقت تین کام کرنے. یہ لائٹ آپ کو نظر آ رہی, تین کام کیا؟ سب سے پہلے یہ دعا پڑھیے, اللهم ایمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء لعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. پہلی دعا. دوسری دعا, اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. تیسری دعا, آپ اس لائٹ کی جو لائن بنی ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشن میں ہم آگے ہیں, تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ اپنا طواف شروع کر دیں. یہاں سے شروع کر کے جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کا ایک چکر ہوگا. آپ نے ٹوٹل سات چکر لینے ہیں بیت اللہ کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ رکھتے ہوئے. دعائیں کیا پڑھنی ہے, کہاں کیا کرنا ہے, آپ ساتوں چکروں میں جو بھی دعا کریں آپ کو اجازت ہے. لیکن حجرِ اسود اور رکن یمانی, جو کونہ حجرِ اسود کا ہے اس سے پہلا کونہ رکن یمانی ہے. ہجری اسود سے بیت اللہ کا جو پہلا کونا ہے اس کو یکن یمانی کہتے ہیں. سنت یہ بھی ہے کہ اس کو بھی ہاتھ لگایا جائے, اگر آپ لگا سکیں تو لگا سکتے ہیں. لیکن رکن یمانی اور ہجر اسود کے درمیان صرف ایک دعا پڑھتے ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, بس. باقی پورے چکر میں آپ جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں آپ پہ کوئی پابندی نہیں. یہ جو کتابیں آپ کو ملیں گی اور ملتی ہیں, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, کسی حدیث میں اللہ کے رسول نے کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ نے ان سات چکروں میں یہ اصطبا مرد کو کرنا ہے, اور تین چکر رمل کرتے ہیں اور چار چکر جو ہے وہ مشین کرتے ہیں. رمل کا مطلب ہوتا ہے پہلوانوں کی طرح چلنا, تھوڑا سا اچھل کے چلنا, اور چار چکر عام حالت میں جس طرح انسان چلتا ہے. یہ اچھل کے چلنے کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں جب مدینہ سے صحابہ واپس آئے مکے والے کہتے ہیں یہ ہم سے لڑائی کریں گے, قد وهن تمهم يسرب, بخار نے ان کی کیا حالت کر دی, ہم سے لڑائی کر سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا پہلوانوں کی طرح اچھل اچھل کے چلو. اس وقت مشرک سامنے بیٹھے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا, جب صحابہ اس طرح چکر لگا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ انہم غزلان, یہ تو ہرنوں سے بھی تیز ہے. تو یہ اس وقت سے سنت قرار دے دی گئی. آپ کے سات چکر جب مکمل ہوئے ہیں تو آخری چکر پہ آپ نے یہ ہاتھ کا اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا, ہر چکر پہ کہنا. جب چکر سات مکمل ہو جائیں تو پھر یہ نہیں کہنا. اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس آئے. یہ دیکھیں بیت اللہ کے سامنے یہ چھوٹا سا بنا ہے, اس کے پیچھے اگر آپ کو جگہ مل جائے تو بہت اچھا, اگر آپ کو یہاں جگہ نہیں ملتی آپ اس کے اور پیچھے چلے جائیں, جہاں جگہ ملے آپ کو دو رکعتیں پڑھنی. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. یہ پڑھنے کے بعد آپ واپس یہاں آئیں. یہ بہت خوبصورت سا دروازہ جو لگا ہے, اس دروازے اور ہجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چمٹنے کی جگہ. آپ یہاں آئیے. اللہ کے رسول نے اپنے بازو بھی لگائے, اپنا سینہ بھی لگایا, اپنے رخسار بھی لگائے, اور خوب دعائیں کریں. اب تو وقت مل سکتا ہے حج سے پہلے, لیکن حج کے ایام میں مشکل ہو جاتا ہے. یہاں جتنی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں کریں. یہاں سے فارغ ہو کے آپ زمزم کا پانی پیئے اس نیت سے جو آپ کو سب سے پیاری نیت چاہیے, نا زمزم لما شرب لہ, جس نیت سے آپ پیئیں گے اللہ وہ آپ کی نیت کو پورا فرمائیں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, نا زمزم لما شرب لہ. یہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے, یہ شفا بھی ہے. امام ذہبی کو اللہ نے بہت حافظہ دیا تھا. امام ابن حجر اسقلانی جب صحیح بخاری کی شرح لکھنے لگے تو بیت اللہ جا کے زمزم پیتے ہوئے دعا کر رہے تھے, یا اللہ بہت بڑا کام کرنے لگا ہوں, امام ذہبی کا حافظہ دے دے. اللہ نے دے دیا. اور آپ حیران ہوں گے ایک نہیں سینکڑوں قصص. زمزم دنیا کی بہت بڑی نعمت. ڈاکٹر ریاض میں ایک مریض کو دیکھتا ہے کہ جس کا آخری سٹیج پہ کینسر ہے, اور اس کو ٹائم دیتا ہے کہ میں ہفتے کو آپ کا آپریٹ کروں گا, اور یہ بدھ کی بات ہے, اور اتفاق سے وہ پاکستانی ایک عورت تھی. ڈاکٹر جو قصہ خود بیان کرتا ہے, دو ہفتوں تک مریض نہیں آئے. اس نے کہا کہ اللہ کے پاس چلی گئی ہوگی, کیونکہ اس کی کنڈیشن یہ تھی. دو ہفتوں کے بعد جب وہ مریض اپنے والد کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی, اسسٹنٹ نے فون کیا, یا دکتور خالد جاءت باکستانیہ, وہ آپ کا پیشنٹ آ گیا. تو کہتے ہیں میں حیران تھا کیسے آ گئی. میں نے دوبارہ فاجریت لها الفحوصات الطبیہ, جب میں نے اس کی رپورٹس دوبارہ لی, کینسر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. میں نے کہا کہاں تھے تم؟ کہا آپ کی باتوں سے مجھے یہی سمجھ آئی تھی کہ اللہ کے پاس ہی جانا ہے. ہم نے آرام سے ٹکٹ لی, بیت اللہ پہنچے, طواف کیا ہے اور صرف زمزم پیا ہے, اور واپس آپ کے پاس آئے ہیں. رب تعالیٰ نے ہر بیماری دور کر دی. آپ بھی دعا کیجئے, زمزم پیئے, چہرے پہ لگائیے, سر پہ بہائیے, اور اس کے بعد آپ صفا مروہ کی طرف جائیے. صفا اور مروہ یہاں بھی سات چکر لگانے ہیں. صفا کی پہاڑی اب تو نہیں ہے, صفا پہ چڑھتے ہوئے آپ کو تین دعائیں کرنی چاہیے. ابدأ بما بدأ اللہ بی, ایک. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, دو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو على کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, انجز وعد ونصر عبد وهزم الاحزاب وحده. یہ دعائیں پڑھ کے آپ اوپر جا کے کھڑے ہو جائیے, قبلہ رخ ہو کے آپ دعا کریں جو بھی کرنا چاہتے, لیکن تین مرتبہ اپنی دعا میں یہ ضرور پڑھیں, لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہاں سے دعا پڑھنے کے بعد, کرنے کے بعد آپ مروہ کی طرف جائیں. درمیان میں آپ کو سبز لائٹیں نظر آئیں گی. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ یہاں دوڑ کے گزریں, کیونکہ اس وقت کنکریاں تھیں یہاں, اللہ کے رسول اس طرح دوڑتے کہ آپ کا تہمت گھومتا اس طرح, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دوڑ کے گزر جاتے, اور یہ سنت قرار پایا. عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے, مردوں کے لیے. آپ جو دعا کرنا چاہتے ہیں کریں. اگر ایک دعا عبداللہ ابن عمر کی یاد رکھیں, رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاکرم. اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. اللہ تو بہت عزتوں والا ہے, تو مجھے معاف کر دے. اللہ مجھ پہ رحم فرما. عزتوں کا مالک تو ہے, تو دنیا میں بھی آخرت میں مجھے بھی عزت سے نواز دے. یہ بہت خوبصورت دعا ہے. آپ جب مروہ پہ پہنچیں گے تو آپ کو وہاں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور آپ حدیث سن چکے ہیں, چونکہ آپ اوپر جاتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے, کسی اونچی جگہ سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ کہنا ہے, تو صفا اور مروہ پہ چڑھتے وقت بھی آپ اللہ اکبر کا اضافہ کر لیجیے. اسی طرح دعا کریں جس طرح صفا پہ کی تھی. آپ کو یہاں ایک چکر مکمل ہو گیا. آپ واپس صفا پہ پہنچتے ہیں, دو چکر ہو گئے. اسی طرح آپ کو سات چکر مکمل کرنے ہیں. سات چکروں کے بعد آپ اگر حج تمتو کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول بھی چار ذی الحجہ کو پہنچے, اور آپ نے اس وقت بال منڈوائے نہیں, کٹوائے تھے. اگر آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے دو آپشن ہیں, بالوں کو کٹوانا اور منڈوانا. بال منڈوانے والوں کو تین مرتبہ دعا ملی, اللہم ارحم المحلقین. اللہ جو بال منڈوانے والے ہیں, اے اللہ ان پہ رحمت فرما, تین دعائیں کی. والمقصرین, اور کٹوانے والوں کے لیے ایک مرتبہ دعا. تو دونوں میں سے آپ کسی کو اختیار کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے جب چار ذی الحجہ کو پہنچے تو آپ نے بال کٹوائے تھے, منڈوائے نہیں تھے. منڈوائے آپ نے حج پہ ہیں. آپ سر کے برابر سارے بال برابر جو ہے کٹوائیں. آپ کو وہاں مروہ پہ کھڑے ہوئے کچھ لوگ نظر آئیں گے, جی آپ کے بال کاٹ دے. جائز نہیں ہے کہ تھوڑے سے بال کاٹے, نہیں, پورے سر کے بال آپ تھوڑے جتنے چاہتے ہیں کٹوانا آپ کٹوائیں. اس کے بعد آپ اپنے لباس میں آ جائیں, اور آپ اس وقت تمتو فائدہ لیں جب تک کہ آٹھ ذی الحجہ نہیں آ جاتی. عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے بالوں کو اکٹھا کرے, اور آخر سے قدر الانملہ, انگلی کے ایک پورے کے برابر, وہ بھی اپنے بالوں کو نیچے سے کاٹ لیں. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا, آپ اپنے لباس میں آ گئے, حج تمتو کرنے والے. آپ اس سے پہلے دس دن ہیں, بیس دن ہیں. جب آٹھ ذی الحجہ کا دن ہوگا, یوم الترویح, آپ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھیں اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے منا کی طرف چلیں. اور بلا شبہ جو لوگ سسٹم کے مطابق حج کرتے ہیں تو ان کو فجر کے بعد ہی تیار کر لیا جاتا ہے, اور ان کو لے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو سنا ہے کہ رات کو ہی لے جاتے ہیں. الغرض
8 تاریخ کو آپ نے ظہر کی نماز منا میں جا کے پڑھنی ہے, اور اسی طرح عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, اور چاروں نمازیں قصر کرنے. کیوں؟ قصر سے کیا مراد ہے؟ 2 رکعتیں پڑھنی. کیوں 2 رکعتیں پڑھنی ہے؟ پوری نماز کیوں نہیں پڑھنی؟
صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حج کیا, صلی بمنن رکعتین, و ابو بکر صلی بمنن رکعتین, و عمر بمنن رکعتین. میں نے اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ یہ گیا ہوں, سب نے منا کے اندر 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں. وہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ یہاں پوری نماز پڑھی جائے, سنت کو زندہ کیجئے گا, لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں منا میں پہنچے تو صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے عرفات کا رخ کیا. میدان عرفات یہ مزدلفہ کے بعد ہے, تو مزدلفہ کو کراس کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا وادی عورانہ میں. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھی, ایک ہے میدان عرفات, وہ حدود کا تعین کیا ہوا انہوں نے, عرفات سے پہلے ہے وادی عورانہ. آپ نے پڑاؤ وادی عورانہ میں ڈالا, آپ ڈائریکٹ وفا اپنے عرفات نہیں پہنچے. لیکن آج کل کا سسٹم ایسا ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہی وادی عورانہ میں ہوتے ہیں, وگرنہ سب کو میدان عرفات میں ہی خیموں میں ٹھہرایا جاتا ہے. سنت یہ ہے وادی عورانہ میں آپ رکیں, اور جب سورج زائل ہونے لگے ظہر کا وقت ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف چلے, اور وہاں ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے, 2 2 رکعتیں, 1 اذان, 2 تکبیروں کے ساتھ. اور وہاں ہی میدان عرفات میں ہی, جس کو ہم میدان عرفات کا خطبہ کہتے, وہاں خطبہ ہو تو اس کو سنا جائے, اور اس کے بعد آپ میدان عرفات میں رکھیں. میدان عرفات یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ میدان عرفات نہیں ہے, یہ میدان عرفات کا حصہ ہے, اس کو کہتے ہیں جبل رحمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العرفہ کلہا موقف, عرفے کی ساری جگہ رکنے کی جگہ, جہاں بھی آپ جائیں. یہ سنت نہیں ہے کہ آپ جبل رحمت جائیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگوائیں, کسی صحابی نے اس کا اہتمام نہیں کیا. آپ کو جہاں موقع ملتا ہے دعا کرے, ذکر کرے, نوافل پڑھے, اور وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعا کی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ کثرت سے وہاں دعا کی جائے. مغرب کی اذان کا جب وقت ہوگا اس وقت تک وہاں دعا اور ذکر میں انسان کو مشغول رہنا چاہیے. جو ہی مغرب کا وقت ہو وہاں سے مزدلفہ کی طرف واپس آ جائیں, اس سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کا وقت ہوا وہاں سے نکلے, اور آپ صحابہ کو کہہ رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے, السکینہ السکینہ, سکون سے چلو, وقار سے چلو, اور پیدل چلے. کچھ صحابہ کچھ سواریوں پہ تھے. مزدلفہ پہنچ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی ہے اور قصر کی ہے. اور یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائے. اگر کوئی بوڑھی عورت ہے, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, تو ان کے لیے اجازت یہ بھی ہے کہ وہ فجر سے پہلے بھی یہاں سے منا جا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر فجر کی نماز باجماعت وہاں پڑھیے, اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو منا کا رخ کریں جہاں سے آپ چلے تھے. منا پہنچ کے یہ اس وقت 10 ذی الحجہ ہوگا, 8 کو میدان عرفات پہنچے, رات ہم نے گزاری نو کی، منا پہنچے، اور نو کو جب ہم میدان عرفات پہنچے، رات مزدلفہ گزارنے کے بعد سب سے بڑا دن، سب سے قیمتی دن، سب سے زیادہ جو تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، وہ 10 ذی الحجہ ہے، جس میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں: کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا، طواف کرنا. آپ سب سے پہلے جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں، اس جمرہ العقبہ، اس کو 7 کنکریاں پہلے دن مارنی ہیں. پھر اس کے بعد آپ قربانی کریں، پھر اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈوائیں، پھر جا کے طواف کریں، اور پھر آپ نے سائی کرنی ہے. لیکن اگر آپ کو وقت نہیں ایسے میسر آئے کہ میں اس ترتیب سے چلوں، آپ پھنس گئے، آپ پہلے قربانی کر لیتے ہیں یا پہلے بیت اللہ جا کے طواف کر لیتے ہیں، جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت، ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں نے پہلے طواف کر لیے. فرمایا افعل ولا حرج، کرتے جاؤ، کوئی حرج نہیں. ایک آ کے کہتا ہے میں نے پہلے بال منڈوا لیے، ابھی میں نے قربانی نہیں کی. فرمایا افعل ولا حرج، وما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. جس بھی صحابی نے تقدیم و تاخیر کا سوال کیا کہ میں پہلے یہ کر بیٹھا ہوں، میں پہلے یہ کر بیٹھا ہوں، آپ یہی فرماتے کرتے جاؤ، کوئی حرج نہیں. اس دن 4 کام کرنے، ان 4 کاموں میں سے 2 کام اگر آپ کر لیں، فار ایگزامپل آپ نے کنکریاں ماری ہیں اور آپ نے اپنی قربانی کر لی ہے، تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے عام لباس میں آ جائیں. لیکن یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنی بیوی کے پاس بھی جائیں. 2 کام کے بعد، اس کو کہتے ہیں التحلل الاول، آپ آدھے حلال ہو گئے، آپ طواف اور سعی کریں اور اس کے ساتھ بال منڈوائیں. جب 4 کام کر لیں گے تو آپ عام لباس میں بھی آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس عمومی زندگی میں آ گئے جس طرح آپ عام زندگی گزارتے ہیں. تو یہ 10 تاریخ کو جو طواف کیا جاتا ہے، یہ اگر چھوٹ جائے یا نیت کرنا رہ جائے یا کوئی میدان عرفات میں نہ جائے، جو طواف نہ کرے اس شخص کا حج نہیں ہوتا. نیت نہیں، حج نہیں. میدان عرفات میں نہیں گیا، حج نہیں. طواف نہیں کیا اور سعی نہیں کی، حج نہیں. یہ رکن ہے. اس طواف کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف حج بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. لیکن اگر کسی مشکل کی وجہ سے آپ 10 تاریخ کو یہ طواف نہیں کر سکے، آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، آپ 12 کو بھی کر سکتے ہیں. ایسے مسائل بن جاتے ہیں، لیکن اس وقت تک آپ کو پھر احرام میں رہنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا. تو اگر آپ پہلے دن کر لیتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ہے. آپ نے اگر پہلے دن 4 کام کر لیے تو واپس منیٰ میں جائیں، 11 کی رات بھی وہاں گزاریں، 12 کی رات بھی وہاں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دعائیں کریں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں. زوال کا وقت جب ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے ہر روز 21 کنکریاں ان شیطانوں کو مارنی ہے. میں لفظ شیطان بول دیا ہے، یہ جمرات اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے ورغلانا چاہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے. اور یہاں کچھ لوگ واقعی اس کو شیطان سمجھ کے اس غصے کے ساتھ مارتے ہیں، کبھی اپنا بازو بھی شرے پریشانی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ایک سنت ہے، یہ ایک عبادت کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں ماریں. پہلے جمرے کو، جس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں، تھوڑا سا آگے ہٹ کے رائٹ سائڈ پہ ہو کے آپ دعا کریں. پھر آپ 7 کنکریاں اس کے بعد جمرہ الوسطی، درمیانہ جو شیطان، اس کو مارے. پھر آپ لیفٹ سائڈ پہ ہو کے دعا کریں. پھر آپ 7 کنکریاں الجمرہ العقبہ کو ماریں، اس کے بعد دعا کی حدیث نہیں ہے. آپ 11 کو بھی ایسا کریں، 12 کو بھی ایسا کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معذور لوگ تھے ان کو اجازت دے دی تھی. بکریوں کے چرواہے تھے جو ستو پلانے پانی پلانے والے تھے, سیاقہ تھے, اور اس وقت جو لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے ان کو کہا کہ ایک دن میں آپ ساری کنکریاں مار کے چلے جائیں. آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں ہیں تو آپ ان کی طرف سے خود بھی کنکریاں مار سکتے ہیں. بچوں کو لے جانا اور بڑی عورتوں کو لے جانا ضروری نہیں. سیدنا جابر فرماتے ہیں لبین عن الصبیان ورمین عنہم, ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی خود کہا اور سب کی طرف سے کنکریاں بھی خود ماری. اگر آپ 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے پہلے واپس جانا چاہتے ہیں بیت اللہ کی طرف تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ 13واں دن مکمل نہ کریں, لیکن اگر آپ رک جائیں تو یہ افضلیت اور اولویت کا کام ہے. اگر مغرب وہاں ہوگی ہے تو پھر آپ کو 13ویں دن کی کنکریاں بھی مارنا ضروری ہوگی. آپ جب 13ویں دن مکمل کر کے کنکریاں بیت اللہ واپس آتے ہیں, آپ 2 دن رہیں, 8 دن رہیں, جب آپ یہاں سے روانہ ہونا چاہتے ہیں اپنے وطن کی طرف یا مدینہ طیبہ کی طرف, کیونکہ حج آپ کا مکمل ہو گیا ہے. حج کا تعلق مدینہ سے نہیں ہے, مکہ سے ہے. آپ وہاں سے جانے سے پہلے ایک ضروری کام کریں جس کو طواف الوداع کہتے ہیں. امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن المرأة الحائض, لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آخری کام بیت اللہ سے نکلتے وقت طواف کرنا ہے, لیکن حائضہ عورت کے لیے تخفیف ہے. اگر وہ ایسے ایام میں ہے تو وہ طواف الوداع نہ بھی کرے تو اس پہ گناہ نہیں ہے, وگرنہ یہ واجبات میں سے ہے, اس کو چھوڑنے پہ دم پڑے گا. تو اس کا یہ مطلب لفظ یہ ہے امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت, کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ طواف الوداع کے بعد آپ نے نہ بیت اللہ میں کھڑا ہونا ہے نہ ہوٹل میں جانا ہے, بس وہاں سے نکل جائیں مکہ سے. اللہ کے رسول نے تو ایسی سختی نہیں بتائی کہ بس اس کو دھکا دو اور خبردار یہ دائیں بائیں دیکھے نکل جائے مکہ سے. کون سی فہم ہے, کہاں سے فہم آئی ہے یہ؟ ان یکون آخر عہدہم بالبیت, بمکہ نہیں کہا کہ مکہ میں رہنے کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے طواف کر لیا تو آپ 1 گھنٹہ رک ہی نہیں سکتے, اپنا سامان نہیں اٹھا سکتے اور اپنی کھانے پینے کی ضرورت نہیں پورا کر سکتے. یا یہ ہے کہ آپ اس وقت پریشانی کے عالم میں آپ نے وضو کرنا ہے اور آپ نے جانا ہے واش روم میں تو جا ہی نہیں سکتے. نہیں, دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے سکھایا, اور لفظ آخر عہدہم بالبیت, بیت اللہ میں آخری کام یہ ہونا چاہیے کہ طواف الوداع کے بعد آپ وہاں سے آ جائیے, اپنا سامان سمیٹے اور جب آپ کو میسر ہے گاڑی اس کے مطابق آپ مدینہ جائیں یا اپنے وطن واپس آئیں. اور میں یہ کہوں گا مدینہ ضرور جائیے, بیت مسجد نبوی میں نماز 1000 نماز یا اس سے افضل نماز کا ثواب ہے, وہاں جائیے. اور مسجد قباء جائیے, گھر سے وضو کر کے غسل کر کے آپ جائیں اور وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھیں گے, عمرے کا ثواب ملے گا. آپ مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ آپ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں, اور روضۃ من ریاض الجنہ میں جائیں, جہاں بیٹھے آپ درود پڑھیں گے وہ اللہ کے رسول کو پہنچے گا. اگر آپ وہاں بھی جانا چاہتے ہیں روضہ مبارکہ کے سامنے, تو وہی معمول جو ہم عام دنیا میں معمول ہے, آپ گزرتے السلام علیک یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر و یا عمر, تینوں کی ہی وہاں مبارک قبریں ہیں. لیکن صحابہ کرام کا موقف یہ تھا انتم ومن بالاندلس سوا, اب دنیا کے کسی خطے میں بھی ہیں آپ وہاں بھی درود پڑھیں گے, وہ آپ کا درود اللہ عز و جلال پہنچا دیتے ہیں. اس سے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے رہتے اور اس طرح عبداللہ بن عمر نہیں جایا کرتے تھے. آپ کو یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے 40 دن آپ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ایک تو منافق نہیں ہوں گے, دوسرا آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. یہ ہے حدیث. اور لوگ کیا کہتے ہیں 40 نمازیں اگر مدینہ میں نہ پڑھیں تو یہ نقصان ہوگا, اس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. دین وہ ہے جو قرآن میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے. آپ معمول بنائیے کہ میں نے 40 دن کیا زندگی میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی. اور مجھے یہ واقعہ بہت ہی اچھا لگتا ہے, میں نے کئی مرتبہ شیئر کیا ساتھیوں سے, آپ سے بھی شیئر کیے دیتا ہوں. باب فہد کے باہر گزشتہ چند سال پہلے کی بات ہے, میں کھڑا تھا, ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے ایک دعا کر دے. خیر میں اس کو جانتا تھا, ریاض کا رہنے والا تھا وہ. میں نے کہا جی کیا دعا کروانی ہے؟ کہتے حدیث سنی تھی کہ 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے منافق نہیں ہوگا, جہنم سے آزاد ہوگا. 37 دن ہو گئے بیت اللہ پہلی صف تکبیر اولا کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں, دعا کر دیں 3 دن زندگی اور مل جائے, میری یہ خواہش پوری ہو جائے. خوش قسمت ایسی خواہشیں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جب طواف الوداع کر لیا اس کے ساتھ ہی حج مکمل ہو جاتا ہے. مدینہ میں جتنے دن رہیں اللہ عز و جلال کی عبادت کریں اور خیر و عافیت کے ساتھ وطن واپس آئیں. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال جو اس سال جانے والے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لے, اور مولا کریم وہ تمام برکتیں یہ سمیٹنے والے ہوں جو تیرے پیغمبر کی پیاری زبان نے بیان کی ہیں. اور الہ العالمین ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے ایسے خلل سے ان کو محفوظ فرمانا, یہ عافیت کے ساتھ جائیں اور عافیت کے ساتھ برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لائیں. اور جو اس سال نہیں جا رہے, اللہ تیری رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں, تو سب کے لیے آسانیاں فرما دے اور سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. محترم یہ سب احرام اگر ہے تو ایک نیکی کا کام کیجئے, یہاں تشریف لائیے اور صرف اصطبا کر کے دکھا دیجئے. یہ 2 سوال ہیں کہ اگر عورت دوران سفر ایسی کیفیت میں چلی جائے جس کیفیت میں نماز کی اسے اجازت ہوتی ہے اور روزے کی اجازت حائضہ ہو جائے تو وہ کیا کرے, یہ ہے استقبا. تو ایسی عورت کو نیت کرنی چاہیے, نیت کرنی چاہیے. عمرہ کرے گی نہیں کرے گی, حج پورا کرے گی, جب وہ فارغ ہو تو پھر وہ اپنا عمرہ مکمل کرے گی, بیت اللہ کا طواف نہیں اسے کرنا. یہی مسئلہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آیا تھا, جب پہنچے تو ان کے وہ ایام کی ابتدا ہو گئے اور وہ رونے لگے کہ یہ مجھے تو محرومی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے, اس نے پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلی کما یفعل الحاج غیر انک لا تطوفی بالبیت. ہر کام تم کرو عائشہ جو حاجی کرتے ہیں, لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرنا. جب وہ ان ایام سے فارغ ہوئی تو پھر ان کے بھائی عبد الرحمن کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ ان کو اب عمرہ بھی کروا دو. اس لیے عورت کو اس وقت صرف بیت اللہ نہیں جانا, بقیہ حج کے احکامات کو پورا کرنا. حجاج کرام اپنے 40 روزہ سفر میں قصر نمازی پڑھیں گے ماں سوائے امام کے پیچھے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ اگر 19 دن کہیں رہنا ہو اس سے کم تو آپ قصر کر سکتے ہیں, جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے اور شیخ البانی اور امام بخاری کا یہ موقف ہے. جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کہیں رہنا ہو تو آپ کو قصر کرنا ہے. اس لیے منا میں تو آپ کو قصر ہی کرنا ہے, مدینہ میں اگر آپ اتنے ایام رہتے ہیں 19 دن سے کم تو آپ وہاں بھی قصر کر سکتے ہیں. 40 روزہ قصر کی بات کسی حدیث میں نہیں. جو لوگ 9 ذوالحجہ کو مسجد نبوی نہ جا سکیں وہ میدان عرفات میں ظہر عصر اپنے وقت میں پڑھیں, اپنے وقت میں پڑھیں گے یا قصر کریں گے یا جمع تقدیم کر کے پڑھیں گے. 9 ذوالحجہ کو جو مسجد نبوی نہیں جا سکے, میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے, ان کا حج ہی نہیں. خواہ چند لمحات بھی میدان عرفات میں پہنچیں, یہ رکن ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، جو میدان عرفات میں چلے گا اس کا حج ہو گیا، جو وہاں پہنچتا ہی نہیں اس کا حج نہیں. لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں اس کو مل سکی تو وہ خود بھی ایسا ہی کرے گا، ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھے گا، جماعت کروائے اور دو دو رکعتیں پڑھے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی قصر نماز جمع تاخیر کے ساتھ جو پڑھی جائے گی اس میں کیا وتر بھی پڑھا جائے گا؟ وتر اور فجر کی دو رکعتوں کے بارے میں زندگی میں یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں اور سفر میں، حضر کہتے ہیں اپنا گھر اپنا شہر، کبھی بھی وتر اور فجر کی دو رکعتیں آپ نے نہ سفر میں چھوڑی ہیں نہ حضر میں چھوڑی ہیں، اس لیے اس کو پڑھا جائے گا. دس ذوالحجہ کو رمی زوال سے پہلے کرنا لازمی ہے، کیا بعد میں بھی کی جا سکتی ہے؟ زوال سے پہلے کرنا تو کوئی لازمی نہیں ہے، زوال کے بعد ہی کرنا ہے، جبکہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے علماء نے دیا ہے کہ پہلے بھی رمی کی جا سکتی ہے، جبکہ سنت یہ ہے کہ زوال کے بعد. حائضہ نے اگر طواف افاضہ نہیں کیا، ایام حیض سے فارغ نہیں ہوئی اور گورنمنٹ کی طرف سے جانے کی وجہ سے وہ سیٹ بھی کینسل نہیں کروا سکتی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے ایسی مجبوری میں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ حائضہ عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، یہ گنجائش اس کے لیے ہے کہ اگر وہ آخری دن ہی فارغ ہو جائے تو طواف الوداع اور جو حج کا طواف تھا ایک ہی طواف کرے تو اس کے دونوں ہی کنسیڈر ہو جائیں گے. اور یہ صرف عورت کے لیے، مرد کے لیے بھی ایسا ہے، اگر بیمار ہے وہ نہیں کر سکا تو طواف الوداع اسے کرنا اور اسے نکلنا ہے تو طواف کرے تو اس کے دونوں طواف کنسیڈر کیے جائیں گے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک فتویٰ موجود ہے کہ اگر سارے راستے بند ہو جائیں کہ نہ وہ سیٹ کینسل ہو سکتی ہے نہ اس کا ویزا ہے، تو پھر وہ اللہ تلوث، پھر وہ اپنے آپ کو اگر وہ اس طرح کی کیفیت میں ہے تو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پاک صاف کر کے وہ طواف کر سکتی ہے، جبکہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. اور جب حدیث نہیں ہے اور اس کے لیے دوسرے سال آنا بھی مشکل ہے، تو پھر اس الضرورات تبیح المحظورات کے تحت ہی ان کا فتویٰ ہے، پھر وہ جلدی سے طواف کر کے اور بیت اللہ کو ملوث کرنے سے بچے، اپنے آپ کو محفوظ کر کے وہ طواف کر سکتی ہے. منا میں 12 ذوالحجہ تک رکنا سنت سے ثابت، یا 13 ذوالحجہ تک، قرآن نے کہہ دیا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی، جو دو دن کے بعد جلدی کر کے واپس آنا چاہتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر فلا اسم علی، جو 13ویں دن بھی رہتا ہے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. افضلیت ضرور ہے 13ویں کی، لیکن جائز ہے 12 تاریخ کو بھی آنا. تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے ترتیب مد نظر رکھی جائے گی، نیز اگر کنکری جمرات تو نہ لگے تو دوبارہ مارنی پڑے گی. آج کل تو ایسی کیفیت نہیں ہے، آپ وہ جو اس وقت ستون بنا ہوا ہے اب تو کیفیت تھوڑی سی اور بہتر ہوگی ہے، کہ انہیں باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ قریب ہو کے ماریں. اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قریب جانے سے کوئی مسئلہ ہے تو مرد اس کو ذمہ داری کو قبول کر لے تو یہ ذمہ داری آسانی سے ادا ہو سکتی ہے. طواف افاضہ 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے یا 13 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے تک کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بیان ہو چکا. مسجد الحرام میں داخل ہو کر پہلے تحیت المسجد پڑھے جائیں گے یا پہلے طواف کیا جائے گا؟ تحیت المسجد کا مطلب ہے مسجد کی سلامی. دنیا کی کسی مسجد میں بھی آپ جائیں، حکم یہ ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب بھی تم جاؤ مسجد میں جب تک دو رکعتیں نہ پڑھ لو نہ بیٹھو، یہ مسجد کی سلامی ہے. لیکن اگر آپ دنیا میں کسی مسجد میں جائیں اور جاتی نماز کھڑی ہوگی تو آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، آپ تحیت المسجد نہیں پڑھتے. بیت اللہ میں جائیں تو طواف ہی تحیت المسجد ہے. اگر آپ عمرہ یا حج پہ گئے ہیں تو طواف ہی تحیت المسجد ہے. جو پہلی بار مسجد حرام میں داخل ہو وہ پہلے عمرہ کا طواف کرے گا، پہلے عمرہ کا ہی طواف ہوتا ہے جو حقیقت میں حج کا حصہ ہے. کیا میدان عرفات میں سب لوگ اس وقت ہر نماز پڑھیں گے، قصر نماز پڑھیں گے جس وقت مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے؟ جی ہاں یہ ظہر کے وقت ہی نماز پڑھنی چاہیے. حج کا آغاز کیا طواف سے ہوتا ہے؟ یعنی منا جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف؟ نہیں, منا جاتے ہیں, سعی کر کے جائیں. اگر کسی نے عمرہ کر لیا ہو تو کیا وہ بھی طواف کرے گا منا جانے سے پہلے؟ نہیں, وہاں اس کو منا ہی جانا ہے, یہ واپسی پہ آ کے ہی مکمل کرے گا. طواف سے مراد سات چکر ہیں یا سات چکر کے ساتھ دو نفل بھی ہیں؟ جب بھی انسان طواف کرتا ہے اس کے بعد میں دو نفل پڑھنے چاہیے. یہ تھے چند سوالات جو آپ کی طرف سے آئے. اگر کسی اور کا سوال ہو تو ہمارا وقت تو ختم ہوا چاہتا ہے, ہم صرف دو سے چار منٹ آپ کو دیں گے کسی کا کوئی سوال ہو تاکہ ہم گفتگو کو مکمل کر سکیں. دو رکعت نماز ادا کرنے کا طریقہ سمجھ نہیں آیا. مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے دو رکعتیں پڑھنی ہیں, اور وہ دو رکعتوں میں پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد, یہ دو سورتیں پڑھی جاتی ہیں. اور جیسے عام دو رکعتیں پڑھتے اسی طرح ہی پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ بیٹھ کے دعا بھی کرتے ہیں اگرچہ وہاں دعا کرنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. چونکہ یہ سنت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی ہے, اس لیے وہ تاکید کی جاتی ہے کہ سیم وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو رب تعالیٰ کے محبوب نے اختیار کیا ہے. امام کے پیچھے قصر نہیں ہوتی, انما جعل الامام لیتم بھی, امام کے پیچھے پوری نماز ہی پڑھی جائے گی. ہاں اگر امام وہاں باہر کہیں نماز پڑھاتا ہے سفر میں تو اس وقت وہ بھی قصر ہی کرتا ہے, تو آپ کو قصر کرنی ہے. کیسے استلام کریں آپ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. وہ استلام نہیں, وہ میں نے بھی گزارش کی ملتزم پہ جائیں. ہاں جی, وہ استلام نہیں ہے, ملتزم پہ جانا ہے. جو بیت اللہ کا دروازہ ہے, جو ہجری اسود, اس کی درمیانی جگہ اور دروازہ, یہ جگہ جو ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. آپ وہاں جائیں, اور ہم نے وہ بیان کیا ہے. اگر نہ جایا جائے تو کوئی ایسا رکن نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو ساری چیزیں اس وقت ہیں جب آپ کو موقع میسر آتا ہے. اس لیے حج کے رکن صرف چار ہی ہیں, نیت کرنا, طواف کرنا, سعی کرنا اور میدان عرفات میں جانا. ان چاروں میں سے کوئی رہ گیا تو حج نہیں ہوگا. واجبات الگ ہیں کہ آپ نے احرام باندھنا ہے. اگر آپ نے احرام نہیں باندھا, کراس کر گئے ہیں حدود کو جو مقرر کی گئی شریعت سے, آپ کو دم دینا پڑے گا. اسی طرح آپ منا میں وہ راتیں نہیں گزارتے, اسی طرح آپ بال نہیں کٹواتے. یہ واجبات ہیں مختلف جس سے آپ کو دم دینا پڑے گا. اس لیے رکن جو ہے وہ اتنے اللہ نے آسان رکھے ہیں کہ اس میں ڈاؤٹ ہی کو نہیں. نیت کرنی ہے رستے میں, طواف اور سعی نہیں کرنی تو لینے کیا گیا ہے. اور میدان عرفات میں آپ چند لمحات بھی رک جائیں, آپ کا حج ہو جائے گا. بہت اچھا سوال, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ابھی عمرہ کریں گے تو باہر وہ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح راستہ دے, باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں چھوٹا عمرہ چھوٹا عمرہ, اور وہ دو دو ریالن ریالن کرتے لے جاتے ہیں. اصول سمجھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا ہے. پوری دنیا کی نیکی اکٹھی ہو جائے, کیا صحابہ سے نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا ہے. سیدہ عائشہ ایسے ایام میں چلی گئیں کہ جس ایام میں ان کو کہا گیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف نہ کریں, بعد میں جب ان کو عمرہ کروانے کے لیے تنعیم بھیجا, جس کو آج مسجد عائشہ کہتے ہیں, بھائی کو بھیجا, اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں فاعمرھا, انہوں نے بھی عمرہ کروایا ہے, خود نہیں کیا. انہوں نے بھی عمرہ کروایا ہے, خود نہیں کیا. تو یہ بار بار وہاں سے جا کے عمرہ کرنا ٹھیک نہیں, صحابہ سے ثابت نہیں. ہاں علماء کے اقوال ہیں اور علماء کی آراء ہیں. امام ابن تیمیہ کی کرائے جو پیش کی جاتی ہے, جب کسی نے بار بار ان سے سوال کیا, کہا یہ تو چکے عذر تھا سیدہ عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہ, تو ان کے لیے اجازت دی تھی کہ آپ تنعیم جا کے عمرہ کر لیں. ہاں اگر کسی مرد کو بے عذر پیش آ جائے تو وہ بھی کر سکتا ہے. جعرانہ یہ اس سے الگ ہے. جعرانہ یہ حل کی طرف آپ چلے گئے ہیں, اگر آپ اس سائٹ پہ سفر کیا ہے تو واپسی پہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ مدینہ گئے ہیں, مدینہ سے واپسی پہ آپ ذی الحلیفہ سے احرام باندھ کے آپ دوبارہ عمرہ کر لیتے ہیں. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا ہے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی. اور شاید کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عمر نے تو پابندی لگا دی تھی کہ کوئی شخص 6 مہینے سے پہلے عمرہ نہ کرے, کیونکہ یہ پھر احترام اور حیبت جو بیت اللہ کی وہ باقی نہیں رہتی. اس لیے کتنے لوگوں کو سنا گیا کہ محترمہ والدہ کو لے کے گئے اور اس کو 2-3 عمرے کروا کے اس وقت تک ان کو سکون نہیں آیا جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہوگی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اس پہ خوش کیوں نہیں ہوتے کہ ایک عمرہ قبول ہو جائے باقی کیا بچا ہے؟ آپ طواف کریں, آپ دعا کریں, آپ نوافل پڑھیں, آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں آپ. جو کام صحابہ نے نہیں کیا آپ اپنے اوپر کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ تو شریعت کی آسانیوں کو اور شریعت کے مزاج کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دم جو ہے جانور جس کو کہتے ہیں ہم, کوئی اس وہاں تو زیادہ تر جو ہے وہ بکرا ہی ملتا ہے, یہ فقراء مکہ میں تقسیم کیا جاتا ہے. دم پاکستان نہیں دے سکتے آپ, وہاں ایک جانور خرید کے مکے والوں میں جو فقراء ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے. حتیم میں نفل پڑھنے کے آداب الگ سے کوئی حدیث میں نہیں آئے. یہ حتیم اس کو ہجر اسماعیل کہتے ہیں. اگر پکچر سامنے آ جائے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اصل میں یہ بیت اللہ کا حصہ تھا, اور آپ یہ سن کے تھوڑا سا تعجب میں چلے جائیں گے. جب بیت اللہ بنایا تو مکے والے کہنے لگے اب حلال مال ختم ہو گیا ہے, حرام مال سے بیت اللہ نہیں بنانا, تو یہ حصہ انہوں نے چھوڑ دیا. حالانکہ سوچنے کی بات ہے, جو مشرکین مکہ تھے اس وقت وہ سود کا بھی کاروبار کرتے تھے اور ان کے اندر جہالت بھی تھی, کون سے اسلام کو مانتے تھے. لیکن ان کی سوچ کیا تھی؟ یہ دیکھیے سامنے چھوٹی سی دیوار ہے نا, اس کو کہتے ہیں ہجر اسماعیل, اس کو کہتے ہیں حتیم. یہ اصل میں بیت اللہ کا حصہ تھا. اور یہاں آپ نے سوال کر دیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اس میں نماز پڑھنی چاہیے اگر موقع مل جائے, بڑی سعادت ہے. لیکن یہاں ایک سبق ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, یا عائشہ لولا قومک حدیث واحد بالبیت, اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی مسلمان نہ ہوتی, لبنیت الکعبہ علی قواعد ابراہیم, میں بیت اللہ کو گراتا اور اتنا اس کو آگے بڑھا کے مکمل کرتا جس طرح سیدنا ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا. لیکن آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ فتنہ نہ بھپا ہو. کتنا بڑا مقصد اللہ کے سونے سامنے رکھا. یہ بیت اللہ کا مسئلہ ہے. آج ہم چھوٹی سی بات پہ مسلمانوں کو قتل کرنے لگ جاتے ہیں اور فتنے سے بچنے کی ہمیں سوچ نہیں آتی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. تو مومن فتان اور فتنے باز نہیں ہوتا, مومن اس کو کہتے ہیں جو امن کو پسند کرنے والا ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا رب پہ صحیح یقین ہو اور اس کی فکر میں امن, اس کی سوچ میں امن, اور اس کے اقوال میں امن, اور اس کے اعمال میں امن ہو. کوئی اور سوال ہو کسی کا؟ پڑھی جائے گی, بڑی سعادت کی بات ہے اور بیت اللہ ہے. آپ نے حج کے ایام تو سارے آ جائیں گے نا. مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی روایت سے ثابت نہیں کہ صحابہ کو کہا کہ آپ تہجد پڑھیں, چونکہ اگلے دن بہت سارے کام کرنے تھے تو آپ نے صرف سونے کو ہی پسند کیا اور پھر صبح اٹھ کے نماز با جماعت پڑھ کے آپ نے بقیہ کام کے لے گئے. لیکن بقیہ ایام میں تو آپ کو اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. حتیم حاجی نے جو قربانی کرنی ہے حج تمتو جو کر رہا ہے اس نے تو وہ حج کی قربانی کرنی ہے. یہاں صاحب نصاب ہے تو یہاں تو وہ قربانی اپنے گھر والوں کے لیے کرنا چاہتا ہے تو کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے, 63 خود قربان کیے اور بقیہ جو 37 تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے. لیکن آپ نے ضحا لنسائہ بالبقرہ, آپ نے اپنی بیویوں کے لیے گائے الگ ذبح کی. اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ ظاہر حج پہ گئے ہیں تو آپ کے پاس اتنی طاقت تو ہے اپنے گھر والوں کے الگ سے قربانی عید کے موقع پہ کریں. وہ عید کا موقع اس کا تعلق الگ ہے حج سے, حج کا تعلق جو ہے قربانی کا وہ ایک الگ موقف ہے. کس کی؟ یہ ان کے لیے اللہ آپ کو سلامت رکھے عید ہوگی جو حج نہیں کر رہے. عید ان کے لیے ہوگی جو عرفہ میں گئے, کیونکہ یہودی اکٹھے ہو کے آئے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, یہاں بھی ایک نکتہ میں پیش کر دوں. یہودی اکٹھے ہو کے آئے اور آ کے سیدنا عمر سے کہتے ہیں آیتن فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک الیوم عیدا. مسلمانوں تمہاری کتاب میں ایک ایسی مبارک آیت ہے, اگر وہ یہودیوں پہ نازل ہوتی نا تو جس دن یہ نازل ہوئی ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے. کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے یہ بشارت دے دی ہے کہ دین مکمل ہو گیا, اب اس پہ اضافے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں نقص نہیں ہو سکتا. کہاں مجھے پتا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عصر کے بعد میدان عرفات میں اللہ کے رسول سواری پہ سوار تھے, صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. بقیہ لوگ تو اس دن عید ہی پڑھتے ہیں نا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات کتنی خوبصورت ہے, اس سے بڑی عید کیا ہے کہ جب میدان عرفات میں جانے والوں کو جھانک کے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ بن جاؤ جتنے یہ کھڑے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا. عید تو اس بندے کی ہوئی جس کی زندگی تمام گناہوں سے پاک صاف ہو گئی. جی مطلب فوت شدگان کی طرف سے حج بھی کیا جا سکتا ہے, عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا. نہیں, صرف پہلی مرتبہ. جی تب بھی کرنی ہے. اگر تو سفر کر رہا ہے شاید کہ آپ کے تو علم میں ہو, اگر آپ نے ٹریولنگ کرتے ہیں آپ, کہ اگر جہاز میں بھی اس طرح کے اگر سعودی ایئر لائنز ہے تو وہاں نے موقع دیا ہوتا ہے, جگہ بھی بنی ہے, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. وگرنہ جب آپ اتریں تو اس وقت آپ نمازوں کو اس وقت اکٹھا پڑھ سکتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا موقع تھا تو آپ نے پانچوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا تھا کیونکہ موقع ہی نہیں تھا. تو آپ وقت پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو جہاز میں بھی یہ گنجائش موجود ہوتی ہے, وگرنہ آپ اترنے کے بعد فوراً اپنی نمازوں کو ادا کر لیں. یہ آخری سوال نہیں بلکہ ایک طلب ہے, اور چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی دعائیں سنیے اور ہم اپنی مجلس کو برخاست کرتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.